عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سائل العلماء وجالس الكبراء وخالق الحكماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑی خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ مسجد آپ کے محلے میں موجود ہے اور مدرسے کی عمارت کے لیے جو جگہ ہے وہ بھی ابھی دیکھی تھوڑی دیر پہلے نماز سے پہلے، اور بھائی فاروق صاحب اور بھائی اسلام الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے عظیم عطا فرمائے، جو یہ حضرات کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ مدرسے کی تعمیر کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور مدرسے سے اولیاء صدیقین کو پیدا فرمائے. اور جو تعاون کریں اے اللہ ان کی زندگی میں، ان کی جان مال میں، ان کی اولاد میں، ہر چیز میں برکت نصیب فرما دیجیے. مدرسے کی یہ جتنے بھی مدارس ہیں یہ سب اصل میں ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے صفہ کے چبوترے سے، جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے، جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھ کر قرآن درست کیا کرتے تھے، احادیث کو یاد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، علم کی تکرار کرتے تھے. وہی مدرسہ تھا اور وہی خانقاہ بھی تھی، وہیں بیٹھ کر اپنے دلوں کا تزکیہ کراتے تھے. تو یہ اس کا سلسلہ جا کر صفہ کے چبوترے سے ملتا ہے. تو یہ کتنا مبارک سلسلہ ہے، کتنا مبارک سلسلہ ہے. اس کی اگر ایک کڑی آپ کا مدرسہ ہے تو اس کا دوسرا سرا صفہ کا چبوترا ہے. اور اس میں پڑھانے والوں کی نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، اور پڑھنے والوں کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ، ان کی مشابہت صحابہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اس لیے آپ حضرات جو محلے والے ہیں، آپ حضرات بھائی آگے آ جائیے، وہ تو وہ عمر میں بڑے ہیں، آپ آئیے، آپ آگے آئیے. جو بیچارے نہ آپ بیٹھیے، آپ کے لیے نہیں ہے، جو مریض ہیں ان کے لیے نہیں ہے ٹیک لگانا, لیکن جو مریض نہیں ہے وہ آگے آ کے بیٹھے بھائی, طلب لے کر بیٹھے. آپ کی طلب سے مجھے بھی فائدہ ہوگا, آپ طلب سے بیٹھیں گے مجھے بھی فائدہ ہوگا. آگے ہو کے بیٹھ جاؤ بھائی. دیکھو بھائی اسلام الدین صاحب, دیکھیے اللہ ان کو ہمت دے مزید, ماشاءاللہ. تو آپ حضرات محلے والے جو ہیں یہ مت سوچیں کہ ایک روپیہ ہے, یہ مت سوچیں کہ پانچ روپے ہیں, آپ دیجئے, آپ تعاون کیجئے جو بھی آپ سے ہو سکے. اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ پانچ روپے ہیں, اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. اخلاص سے دیے ہوئے پانچ روپے بھی پانچ, غیر اخلاص سے دیے ہوئے پانچ لاکھ پر پانچ کروڑ پر بھاری ہیں. اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں ہم تھوڑے سے پیسے دے رہے ہیں, تھوڑے سے ہی دیجئے آپ, مگر دیجئے, آپ کی ذمہ داری ہے, مدرسہ آپ کا ہے, آپ کے محلے کا ہے, آپ زیادہ اس بات کے, آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, اس لیے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان مدرسوں کی قیمت ابھی پتہ نہیں چل رہی. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں, تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک قبر پر گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ اس قبر کے مردے کو عذاب ہو رہا ہے. جب سفر سے واپس تشریف لائے تو اب دیکھا پہلے عذاب تھا اور اب نقشہ ہی بدلا ہوا ہے, اب جنت کی بہاریں ہیں, رحمت کی ہوائیں ہیں, رحمتوں کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, پہلے تو میں گزرا تو یہ معذب تھا, عذاب ہو رہا تھا, اب گزرا تو اب یہ جنت کے مزے لوٹ رہا ہے. فرمایا کہ ہاں, یہ گناہگار بندہ تھا, مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا, اپنی بیوی کو وصیت کر کے گیا تھا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو مدرسے میں بھیجنا. بچہ پیدا ہوا, بڑا ہوا, ماں نے مدرسے میں بھیجا, استاد نے پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے توتلی زبان سے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے تیسے پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں, میں نے بخش دیا. تو ان مدرسوں کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی قیامت کے دن کہ یہ مدرسے کیا ہیں. اس وقت افسوس ہوگا کہ ہائے چلو بھائی ہم کچھ پیسے ہی دے دیتے, چلو بھائی اپنے بچے کو ہی داخل کر دیتے, کسی نہ کسی طرح ان مدرسوں سے ہمارا تعلق تو جڑا رہتا. لیکن وہ اس وقت وہ حسرت کام نہیں آئے گی. ان مدرسوں کی قدر کیجئے, یہ وہ جگہ ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے پہ باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے, یہ وہ جگہ ہیں جہاں آ کر بچہ بسم اللہ پڑھے تو اس کا باپ بخشا جاتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ بچہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی, اس بچے کی, اس کے والدین کی اور اس کے استاد کی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے بھائی, اس لیے اس کی قدر کیجیے. بھائی آواز تھوڑی سی کم کر دیں, آواز کم کر دیں. ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالی بڑی لاج رکھتے ہیں بھائی، بڑی لاج رکھتے ہیں. نزہت البساتین میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے کوئی چمکیلی روشن چیز گر رہی ہے اور قبرستان کے سارے مردے باہر نکل کر اس کو جلدی جلدی چن رہے ہیں. ایک بڑے میاں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ، وہ اپنی قبر سے نکل کے آرام سے اس پہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں چن رہے. ان بزرگ نے وہ جو بڑے میاں تھے انہی سے پوچھا کہ بڑے میاں یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مسلمان دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی مردے جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو یہ ثواب عطا فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ وہ نازل فرما رہے ہیں اور یہ چن رہے ہیں اس کو، اس ثواب کو، ان نیکیوں کو. تو ہم نے کہا آپ نہیں چن رہے ہیں، آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرا دیا ہے، وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مجھے اتنا پہنچ جاتا ہے کہ مجھے اس چھوٹے چھوٹے کی ضرورت نہیں ہے. اب کچھ دن کے بعد، اور اچھا انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ کا بیٹا رہتا کہاں ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کہ فلاں بازار میں وہ حلوہ فروخت کرتا ہے. یہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، حلوہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہے وہ. کوئی آ گیا، گاہک آ گیا تو اس کو حلوہ دے دیا اور پیسے لے لیے اور پھر اپنے اس کے ہونٹ ہلنے شروع ہو گئے قرآن کی تلاوت کو. اس سے پوچھا بھائی تم کیا کرتے ہو یہ ہونٹ ہل رہے؟ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ اکبر. کچھ دن کے بعد پھر ان کا گزر ہوا اسی قبرستان سے، تو وہ سارے مردے اسی طرح وہ آسمان سے وہ چمکیلی چیز نہ اتر رہی ہے اور یہ سب چن رہے ہیں اور اب کے بڑے میاں بھی چن رہے ہیں. اس نے کہا بڑے میاں کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ تو پہلے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اب پہلے تو آپ نہیں چن رہے تھے اور آپ چن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. انہوں نے جا کر پتہ کیا تو واقعی آس پاس کے دکانداروں نے بتایا کہ وہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا. تو بھائی ان مدرسوں کی قدر کیجئے، ان مدرسوں کے ساتھ تعاون کیجئے، جیسے بھی آپ سے ہو سکے مدد کیجئے، کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیجئے، اس طرح بھی آپ حصے دار بن جائیں گے. نفحات العرب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت سبق آموز واقعہ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا، یہ بہت چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ نے ان کو مدرسے میں داخل کرایا، نہ مدرسے میں نہیں، دھوبی کے پاس دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے، کیونکہ گھر کا خرچ چلنا مشکل تھا. بھائی اور کم کریں آواز کو، ذرا کم کر لیں، یہ آواز گونج کیوں رہی ہے؟ اب تھوڑی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. تو مدرسے کا خرچ چلنا گھر کا خرچ اب صحیح ہے آواز دیں. اب گونج تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب اشعار پڑھے جانے ہو. تو دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے دھوبی کے پاس بٹھایا، یہ جاتے تھے، مگر راستے میں انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں ایک مجمع ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، کم کرواؤ یار بھائی، پنکھے ونکھے نہیں کھلے ہوئے، کم کر دو آواز کو، دیکھو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے اس سے، بھائی کم کر دو آواز اور کم کر دو. جتنی ضرورت ہے اتنی کھولنی چاہیے آواز، بس پہنچ رہی ہے بھائی، پہنچ رہی ہے آواز، بس ختم. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو دیکھا کہ علمی مجلس ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علمی باتیں بیان فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، طلبا بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بڑا مزہ آیا. تو یہ کبھی دھوبی کے یہاں چلے جاتے تھے اور کبھی وہاں بیٹھ جاتے تھے، چھٹی کر لیتے تھے دھوبی کے یہاں کی، وہاں بیٹھ جاتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. پہلے تو اس طرح کرنا شروع کیا اور پھر بعد میں بالکل چھوڑ دیا جانا، اور پورا وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزارتے تھے. کچھ دن جب گزرے تو ان کی والدہ نے سوچا کہ بھائی اب شاید اب تو کام سیکھ گئے ہوں گے، لہذا دھوبی کے پاس گئی، اس سے پوچھا کہ بھائی میرا بیٹا کام سیکھ گیا؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا آتا کہاں ہے؟ وہ تو آ ہی نہیں رہا، تو کچھ دن آیا، پھر اس نے چھٹیاں شروع کر دی اور اب تو بالکل نہیں آتا. خیر بہت حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے، کیا بگڑ گیا، کیا ہوا. تو اگلے دن جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے، روانہ ہوئے، تو ان کی والدہ بھی پیچھے چپکے پیچھے گئیں کہ یہ میرا بیٹا جاتا کہاں ہے. جا کر دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ گیا. او ہو، اچھا یہاں پہ آتے ہیں صاحبزادے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جا کر برس پڑی کہ آپ کو پتا ہے یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، میں نے تو دھوبی کے پاس اس لیے بٹھایا تھا کہ ہمارے گھر کا خرچ چل سکے، آپ تو میرے بچے کو آپ نے گھیر لیا. اگر یہ یہاں پہ آنا شروع ہو گیا تو اور اس نے دھوبی کا کام نہ سیکھا تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، اور یہ کھائے گا کیسے، یہ کیسے کھائے گا، اس کا گزارا کیسے ہوگا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ بات سن کر جوش آ گیا، فرمایا تم یہ کہتی ہو کہ یہ کیسے کھائے گا، یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا، روغن پستہ کا پستے کے روغن کا فالودہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. اور یہ وہ کھانا تھا کہ اس وقت کے عباسی دور تھا، وہ اس دور کے بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، بادشاہوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا. تو وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی آپ پاگل ہو گئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ اتنا غریب بچہ جس کے گھر کا خرچ نہیں چل رہا، دھوبی کا کام وہ سیکھنے جا رہا ہے، اور وہ کھانا کھائے گا جو بادشاہوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی. خیر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دیا کرتے تھے، اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلا کرتا تھا اور میں امام صاحب کے پاس ہی آتا رہا، اور جب وہ اشرفیاں ختم ہونے والی ہوتی تھیں تو امام صاحب کو نہ جانے کیسے پتہ چل جاتا تھا، وہ ایک اور اشرفی کو تھیلی دے دیتے تھے، اس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا رہا. اس طرح ہوتے ہوتے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے. یہاں تک کہ مامون الرشید کے دور میں وہ قاضی القضات بن گئے، چیف جسٹس کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرما دیا، اور بادشاہ کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے اور ان کی بادشاہ کے ساتھ مجالس ہوتی تھی، بادشاہ بھی ان کا ادب کرنے لگا کہ اتنے بڑے عالم چیف جسٹس. ایک دن مامون نے کہا کہ آج ہم آپ کو وہ کھانا کھلاتے ہیں جو ہم کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے. فرمایا وہ کون سا کھانا ہے؟ تو مامون نے کہا روغن پستہ کا فالودہ، روغن پستہ کا فالودہ. تو یہ بات سن کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی. مامون نے پوچھا آپ ہنسے کیوں؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میری والدہ نے، امام صاحب میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ روغن تم کہتی ہو کہ یہ اس کا گزارا کیسے ہوگا، یہ روغن پستہ کا فالودہ کھائے گا. اس وقت میری والدہ کو یقین نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا امام صاحب پاگل ہو گئے ہیں، مگر آج اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دکھائی. جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو سر سید احمد خان نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر اللہ واسطے کا کھانا کھانے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ بات کسی طرح مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تک پہنچ گئی کہ سر سید نے یہ کہا ہے. آج ہم کو ہیرو اور زیرو کی کوئی تمیز نہیں ہے، آپ سمجھے، میں یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ سچا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ خیرات پر پلنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہوگا، یہ الفاظ تھے ان کے دارالعلوم کے بارے میں. تو جب مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، اگلے دن وہ چھتے والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں فجر کی نماز سے پہلے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ سر سید احمد خان نے یہ بات کہی تھی، میرے رب نے بھی مجھ سے رات کو ایک بات کہہ دی ہے، میرے رب نے بھی، یہ الفاظ ہیں دیکھیے آپ، میرے رب نے بھی. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابره، کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ پوری کر دیتے ہیں. بعض بندے ایسے ہیں اللہ کے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے رب نے بھی مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان مدرسوں میں جو پڑھے گا اور تقوی اختیار کر لے، نمبر ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہو، نمبر دو تقوی اختیار کر لے. تقوی، آج میں نے شام کو بھی یہ بات کہی، بھائی تقوی، تقوی کہتے ہیں گناہ سے رکنے کو، تقوی اختیار کر لے تو کبھی اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، رزق کے معاملے میں پریشانی نہیں رہے گی انشاءاللہ. فرمایا میرے رب نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے. اس لیے بھائی ان مدارس کی قدر کیجئے، ان مدارس کے ساتھ تعاون کیجئے، اپنے بچوں کو یہاں پر بھیجئے. خدا را حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو شیخ العرب والعجم تھے، 17 سال انہوں نے حدیث اس طرح پڑھائی ہے مدینہ منورہ میں، 17 سال اس طرح حدیث پڑھائی ہے. سوال کسی سے نہیں کیا، غربت کا یہ عالم تھا کہ لوگ جو مدینے کے تربوز کھا کر پھینک دیا کرتے تھے چھلکے، ان کو اٹھا کر وہ لاتے تھے اور پانی میں جوش دیتے تھے آگ جلا کر، وہ شلجم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، لوکی شلجم کی طرح اس کو کھا لیا کرتے تھے. دن بھر فاقے سے ہوتے تھے، رات کو یہ کھا کر گزارا کرتے تھے. لیکن سوال کسی سے نہیں کیا کہ یار میں بہت غریب ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. بھائی دیکھو میں سچی بات بتاتا ہوں، دارالعلوم میں ایک طالب علم داخل ہوا، دارالعلوم والوں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی جتنی گنجائش تھی ہمارے پاس، وسائل تھے، جتنے لڑکوں کا کھانا تھا وہ پورا ہو چکا، آپ کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا. اس نے کہا مجھے آپ داخلہ دے دیجئے، میں تو علم کے لیے آیا ہوں، کھانے تھوڑی آیا ہوں، کھانے کا اللہ کرے گا. ایسے طالب علم ہوتے تھے اس وقت، آج کل تو یہ دیکھ کے جاتے ہیں یار کہاں پہ ٹائٹ والا کھانا ہوتا ہے، اچھا والا کھانا کس مدرسے میں ملتا ہے. اب وہ بات نہیں رہی پہلے جیسی. تو اس نے کہا مجھے آپ داخلہ دے دیجئے، بس میں پڑھوں گا، میں پڑھنے آیا ہوں. بس وہ اس کو داخلہ دے دیا انہوں نے. اسی دن اللہ کی شان کہ بستی میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بستی والے کھانا بھجوایا کرتے تھے 40 دن تک مدرسے میں، तो वो उसका वो खाना भिजवाया उन्होंने, एक आदमी का खाना था वो, उन्होंने कहा लो भाई तुम्हारे खाने का तो 40 दिन तक तो इंतजाम हो गया। फिर वो 40 दिन पूरे होने को आए तो छोटी सी बस्ती थी उनमें एक और आदमी मर गया, तो फिर 40 दिन का खाना मदरसे में वो फिर उसका इंतजाम हो गया। अब वो 40 दिन पूरे होने को आए दूसरी दफा तो फिर एक और आदमी मर गया, फिर इसका खाना बन गया। जब ये तीन दफा ऐसा हुआ मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, बस्ती छोटी सी बस्ती थी उसमें इतने जल्दी जल्दी अमवात होती नहीं थी, छोटी सी बस्ती थी चंद इसको थोड़े से घराने थे, इतने जल्दी जल्दी नहीं मरते थे आदमी, और ये इमरजेंसी वीजे जो आजकल आ रहे हैं ये पहले नहीं आते थे इस तरह, उस वक्त बहुत कम होता था ऐसा, आजकल तो सही सालिम आदमी है, लो भाई हार्ट अटैक हुआ और गया, ऐसा पहले नहीं होता था। हमने अपने बचपन में देखा कि आदमी कई बहुत अरसे तक बीमार रहता था फिर अल्लाह उसको अपने पास बुलाते थे, अब तो भाई मामला ही अलग है। तो बस्ती वालों को जमा फरमा के फरमाया कि देखो सुन लो इस बात को, एक तालिबे इल्म आया था हमने इसको दाखला दिया था, खाने का इसका इंतजाम नहीं था, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना इसी तरह तुम्हारी मौतें होती रहेंगी हमारे आदमी में। तो बस्ती वालों ने कहा मौलाना हम करते हैं, हम इतने महीने का मेरी तरफ से, शाम का मेरी तरफ से, सुबह का नाश्ता मेरा, सब तैयार हो गए और उसका साल भर का इंतजाम हो गया। तो भाई देखो मैं सच अर्ज करता हूं, इन मदरसों को मामूली ना समझो, इनमें पढ़ने वालों को मामूली ना समझो। चार मुहद्दिस गए एक जगह, चारों का नाम मोहम्मद था, इल्म हासिल करने के लिए पहुंचे, तालिबे इल्म थे, फाके आ गए फाके। इन्होंने कहा, चारों ने सोचा अपनी हाजत किसी को नहीं बतानी, हाजत किसी को नहीं बतानी, चारों ने सलातुल हाजत पढ़नी शुरू की। फिर भाई चलो बस सलातुल हाजत पढ़ो, अल्लाह से मांगो अल्लाह बेहतर इंतजाम फरमाएंगे। बादशाह वक्त को ख्वाब आया कि देखो तुम्हारे मुल्क में इस शहर में चार हमारे दीन के पढ़ने वाले आए हुए हैं, वो सख्त फाके की हालत में है, फौरन इनकी मदद करो। इधर ये सलातुल हाजत पढ़ी और इधर इन्होंने कहा कि बस सलातुल हाजत पढ़ के अब चूंकि इतनी हालत खराब हो गई थी कि सवाल करना जायज हो गया था, जब आदमी की जान पर बन जाए तो सवाल करना जायज हो जाता है, चारों में से कोई तैयार नहीं कि अपनी हाजत लोगों को बताए, लिहाजा कुरान दाजी हुई, कुरा डाला गया, एक का नाम आ गया, अब उसको जाना था बस इधर, और जाना नहीं चाहता था कोई भी, लिहाजा हाकिम वक्त को अल्लाह ताला ने फरमाया देखो ये चार तालिबे इल्म हैं फौरन जाके इनकी मदद करो। उसने आदमी भेजा और नाम भी बता दिए अल्लाह ताला ने, नाम भी बता दिए कि ये नाम है। अल्लाह हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और आपने फरमाया ये चार तालिबे इल्म हैं, ये इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हैं, इनकी फौरन मदद कर दो। उसने बहुत सारी अशरफियां लेके और अपने वजीर को भेजा और पूछा उसने आकर के इन ये चार आदमी आप लोग हैं? उन्होंने कहा जी, बस ये कहा कि ये हदिया है हाकिम वक्त की तरफ से, इसको कबूल फरमा लीजिए। तो भाई इनका तो इस तरह भी हो जाएगा लेकिन आप लोग आप करेंगे, आपकी शहादत है, अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे, आपको बेहतर बदला अता फरमाएंगे। इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वालों की कफालत आपके जिम्मे है। देखिए हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको एक मिसाल से वाज़े फरमाया कि ये जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, इलेक्शन में मुंतखब होते हैं, इनकी तनख्वाहें कहां से अदा होती हैं? सरकारी खजाने से। क्यों अदा होती हैं? कि ये कौम के काम में मसरूफ हैं, इसलिए इनको कौम के टैक्सों से इनकी तनख्वाहें और इनके इनकी इनके लिए मुराहत होती है। इसी तरह उलमा तलबा ये भी कौम के काम में मशगूल हैं, اگر علماء نہیں ہوں گے تو نماز کیسے کون سکھائے گا، نماز پڑھائے گا کون، اور دین کے احکامات کون بتائے گا؟ لہذا یہ علماء بھی امت کے کام میں مشغول ہیں، لہذا ان کی کفالت امت کے ذمے ہے. اگر امت کے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے اگر وہ ان چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے تو سنیے میں اب کیا بات بتا رہا ہوں. جس طرح کسی کمرے میں، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا، کسی کمرے میں اس کو بند کر دیا جائے اور ہوا کئی مہینوں سے وہ ٹھہری رہے، آر پار ہوا نہ ہو رہی ہو، ٹھہری ہوئی ہے ہوا کیونکہ دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، مکمل بند ہیں. اب کئی مہینوں کے بعد وہ کہیں کوئی وہاں پہ داخل ہوا، عجیب سی بو اس کو محسوس ہوگی اور سڑی ہوئی ہوا ہوگی، اور وہ اس کے پھیپڑوں کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوا ہوگی، اس لیے کہ وہ آر پار ہوئی بس، وہ کئی مہینوں سے ہوا ٹھہری ہوئی تھی وہاں. اسی طرح جو مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا، ٹھہرا رہتا ہے، جمع رہتا ہے ایک جگہ، اس کو جو کھائے گا، اس کو جب کھایا جائے گا، نکاسی نہیں ہوئی اس کی، آگے خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جو کچھ خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں پیچھے سے اور دیں گے. گھبراتے کیوں ہو؟ پیچھے سے جیسے آر پار کھول دیا جائے تو ہوا آتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے، تازگی برقرار رہتی ہے کمرے میں اور یعنی ہال میں تازگی رہتی ہے، تازہ ہوا آتی رہتی ہے. اسی طرح جو مال خرچ نہ ہو رہا ہو اور رکا ہوا ہو، اس کا جب اس کی اولاد وغیرہ جب اس کو کھائے گی تو بیماری آئیں گی اس سے. بالکل اسی طرح جیسے ٹھہری ہوئی ہوا کئی مہینوں سے اس کو اندر لیا جائے تو پھیپھڑے خراب ہوں گے، صحت کو ہی نقصان ہوگا. اس لیے بھائی اس کی فکر کیجیے، یہ مال اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو ہم جمع کر کے رکھیں، خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس سے آدمی بلاؤں سے اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اور ایک بات عرض کرتا ہوں پھر آگے چلوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو اچھی طرح، اللہ کے جو دوست ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، نہ غم نہ خوف. اچھا دوسری جگہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی الفاظ ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک جگہ اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے، دوسری جگہ مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر نہ خوف ہے نہ غم ہے. وہ تقوی کے راستے سے ولی ہوئے، اور اسی طرح یہ مال خرچ کر کے خیر کے کاموں میں ولی ہو گئے، طبقہ اولیاء میں نام ہو گیا ان کا بھی. اللہ نے کیسے کیسے دروازے کھولے ہوئے. چلو بھائی تم تقوی کے دروازے سے نہیں آئے تو تم نے ایک اور عادت ڈالی تھی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی، ہم نے تمہیں اس راستے سے ولی بنا لیا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہاں بھی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہاں بھی ہے. جو انعام اولیاء اللہ کے لیے ہے وہی انعام مال خرچ کرنے والوں کے لیے بھی ہے. تو بھائی اچھا تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کف النفس عن الہوا. تقوی کہتے ہیں نفس کو گناہوں سے روکنے پر، روکنے کو تقوی کہا جاتا ہے. نفس کے اندر جب تقاضا پیدا ہو گناہ کا، گناہ کی حرام لذت کا، اس وقت اس کو اس کی خواہش سے روکنا، اس چیز کا نام تقوی ہے. تو الحمدللہ ایک نعمت ہم سب کے پاس موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں گنوائی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے، یہ کون ہے اولیاء اللہ؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تو ایمان کی نعمت تو ہم سب کے پاس موجود ہے, صرف ایک نعمت کی اور ضرورت ہے ہمیں, اور وہ ہے تقوی. تقوی اختیار کر لیں, ہمارا شمار طبقہ اولیاء میں, گروہ دوستاں میں ہمارا شمار ہو جائے گا, اللہ کے دوستوں کی جماعت میں ہمارا شمار ہو جائے گا. یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا, یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی کے حصول کا راستہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے متعین فرما دیا, اسی راستے سے انشاءاللہ حاصل ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ یہ حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ لکل شئین مادن, ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے, سونے کی کان, نمک کی کان, کوئلے کی کان, ہیرے کی کان, تو ہر چیز کی کان ہوتی ہے جس سے وہ چیز نکالی جاتی ہے. وَمَادِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ, اور تقوی کی کان اللہ والوں کے عارفین کے دل ہیں. تقوی کی کانیں کیا ہیں؟ اللہ والوں کے دل ہیں. ان کے دل سے اپنا دل ملا لیجئے, اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, بستی عشق میں گھر بسا لیجئے. اہل دل سے دل اپنا ملا لیجئے, بستی عشق میں گھر بسا لیجئے. بس اتنا کام کر لیجئے, اللہ والوں سے تعلق قائم کر لیجئے کسی ایک سچے اللہ والے سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور آپ اللہ تعالی کا فرمان سنیے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور جو وکونوا مع الصادقین, یہ تقوی کا حکم دیا, اب طریقہ آ رہا ہے اسی آیت میں, ایک ہی آیت میں حکم بھی ہے اور اسی آیت میں, ایک ہی آیت میں اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ, دونوں چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, رہ پڑو. تفسیر بیان القرآن میں ترجمہ ہے رہ پڑو, غلامی اختیار کر لو کسی ایک صادق فی التقوی کی, غلامی اختیار کر لو. اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں, سائل العلماء, جب تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, کسی مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا ہو, تو علماء سے پوچھو, اور اگر کوئی گر کی باتیں سیکھنی ہو, تجربے کی باتیں سیکھنی ہو, تو جالس الکبرا, بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو, ان کے ساتھ مجالست کرو, ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو, تو تمہیں گر کی باتیں, تجربے کی باتیں پتہ چلتی رہیں گی. اور اب آیا اللہ والوں کا معاملہ, فرمایا خالق الحکماء, جن کو اللہ تعالی نے حکمت عطا فرمائی ہے, اپنی نسبت عطا فرمائی ہے, اپنی محبت عطا فرمائی ہے, ان کے ساتھ تو گھل مل جاؤ گھل مل جاؤ, علماء سے مسئلہ پوچھ لو, بڑوں سے کچھ گر کی باتیں سیکھ لو, مگر اللہ والوں کے ساتھ گھل مل جاؤ, یعنی رہ پڑو ان کے ساتھ. جو تقوی والے ہیں, جنہوں نے تقوی سیکھ لیا کسی اپنے بابا سے, لا تاخذو بابا ملا بابا لہو, ہمارے میرے شیخ مرشد حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا, دیکھو اس کو مت بابا بنانا جس کا کوئی بابا نہ ہو جس کا کوئی بابا نہ ہو اس کو بابا نہ بنانا. کیوں بھائی, کیوں نہیں بنانا؟ دیکھیے پہلے آدمی بیٹا بنتا ہے پھر باپ بنتا ہے. آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی بیٹا بنے بغیر باپ بن گیا ہو؟ پہلے بیٹا بنتا ہے کسی کا, پھر باپ, اللہ اس کو باپ بھی بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس سے تربیت لی ہے؟ آپ جو باپ بنے ہوئے ہیں پہلے آپ بیٹے کس کے بنے؟ بھائی بیٹے بنے تو کس کے بنے؟ کس سے آپ نے تربیت لی ہے؟ کس سے آپ نے اللہ کی محبت سیکھی؟ آپ نے علم تو حاصل کر لیا مگر محبت کس سے سیکھی اللہ کی، یہ تو بتائیے. آپ بیٹے کس کے بنے؟ روحانی بیٹے. پہلے روحانی بیٹا بنے گا جب ہی تو روحانی باپ بنے گا. ایک صاحب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے، کسی ولی کی صحبت ضروری ہے، کسی بزرگ کی صحبت ضروری ہے؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے تفسیر پڑھی ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، تو کیا یہ پڑھ کے ہم اللہ والے نہیں بن سکتے؟ فرمایا اچھا تو آپ یہ اتنا چھوٹا مقام کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ حدیث کی کتابیں اور قرآن شریف اور تفسیر پڑھ کے اتنے چھوٹے مقام کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ آپ ولی مت بنیے، آپ صحابی بن جائیے، صحابی بنیے. تو انہوں نے کہا نہیں جی، صحابی کے لیے تو حضور کی صحبت ضروری ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا چلیے آپ تابعی بن جائیے. انہوں نے کہا حضرت تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت ضروری ہے، کسی صحابی کی صحبت میں رہا ہو جبھی تو تابعی کہلائے گا. بس کہنے لگے بات سمجھ میں آ گئی کہ ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کی صحبت ضروری ہے، جبھی تو ولی بنے گا. دنیا کی تاریخ میں، یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ولی نہیں بنا بغیر کسی ولی کی صحبت اٹھائے ہوئے، اور اگر کوئی بنا ہے تو اس میں بھی کسی ولی کی نظر کا صدقہ ہے، اس کو نظر لگی ہے کسی ولی کی یا دعا لگی ہے. اگر کوئی بغیر صحبت کے بن گیا تو وہاں بھی آپ تحقیق کر لیجئے گا، کسی ولی کی اس کو نظر لگی ہے، دعا لگی ہے، ورنہ ایسے نہیں بن جاتے. اس لیے بھائی صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت کا اختیار کرنا. میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں کوئی کام اللہ کے جب تک اللہ ساتھ نہ ہو کوئی کام بن سکتا ہے؟ ہمارا بن سکتا ہے بھائی، اور اللہ ساتھ ہوتے ہیں تقوی سے. جب آپ گناہ اللہ کی نافرمانی سے رکیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ ساتھ ہوتے ہیں تقوی اختیار کرنے پر، اور تقوی کا راستہ حدیث میں قرآن میں میں نے آپ کو متعین شدہ آپ کو بتا دیا، آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا، قرآن کی آیت بھی پیش کر دی، حدیث شریف بھی پیش کر دی. لہذا اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے تقوی سے، تقوی حاصل ہوتا ہے جو اپنے تقوی میں سچے ہیں اللہ والے ہیں ان سے، جنہوں نے کسی سے تقوی سیکھا ہو. اور دیکھیے یہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی کافی نہیں، جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، نزلہ بھی ہو جاتا ہے یا زکام ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تین دن کی دوا تو ڈاکٹر بھی دے دیتا ہے کہ آپ گھر پہ رہیے، یہ تین دن کی دوائی کھائیے. تو یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بد نظری ہے، نظر کی حفاظت نہ کرنا، یہ تو عام ہے. عام تو میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی عام ہے کہ اس میں سنت کا نور ہے چہرے کے اوپر اور نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، یا چلیے نامحرم کو باہر نہیں دیکھتے، جب گھر میں آئے تو گھر میں بھابھی سے اپنی نظر نہیں بچاتے، حفاظت نہیں کرتے، پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ نہیں ہے. بھابھی کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ آج کل فیشن ہے، اور مامی اور چچی ان سے بھی پردہ فرض ہے. تو مامی کے بارے میں اور چچی کے یا تائی کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ہمارا بچپن میں انہوں نے ہمیں گود میں اٹھایا ہے، اور انہوں نے ہماری گندگی نجاست بھی صاف کی ہے، پیشاب پخانہ بھی دھلایا ہے، تو ان سے کیا پردہ؟ آپ ذرا شیطان کے مکر و فریب دیکھیے، شیطان کے مکر و فریب دیکھیے، یہ ان سے کیا پردہ؟ بھائی انہوں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہو, پیشاب پخانہ دھلایا ہو, اس وقت کا حکم الگ تھا, اب اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ کا حکم ہے, اس کو تو مانو. پھر ماموزاد, چچازاد, تایازاد, خالازاد, یہ جتنی بھی ذات بہنیں ہیں ان کے ساتھ ہم بچپن میں کھیلیں, بچپن سے کھیلتے آئے. بھائی آپ کھیلتے آئے ہوگے, آپ کا حکم, اس وقت حکم الگ تھا, آپ نابالغ تھے, اب بالغ ہیں, آپ کا حکم الگ ہے, اب تو اس حکم پہ عمل کرو. تو نظر کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, دل کی حفاظت گندے خیالات سے, یہ ایسی حاصل ہو جائیں گی, یہ چیزیں ایسی حاصل ہو جائیں گی. یہ روحانی بیماریاں ہیں, ان کے روحانی معالج کون ہیں؟ اللہ والے ہیں. ان کو بتانا پڑے گا, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جائیے اور آپ اس کو بتائیں نہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے, تو کیسے آپ کا علاج ہوگا؟ تو اللہ والوں کے پاس جائیے, ان کی باتیں بھی سنیے اور ان سے علاج کروائیے, اپنی بیماری بتائیے. یہ جو میں نے بیماریاں گنوا دی ہیں, ان میں سے کوئی ہو یا اور کوئی ہو وہ آپ بتائیے, کچھ نہیں تو خط لکھیے, خط لکھ کر بتائیے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے یہ بہت اچھا طریقہ جاری فرمایا کہ بھائی خط لکھ دو شیخ کو. خط لکھنا بھی تو سنت ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطوط لکھے, بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت کے, تو خط لکھیے. خط آپ بالمشافہ بات نہیں کر سکتے, شرم آتی ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے میں کیسے بتاؤں, تو آپ خط لکھ دیجئے, خط کے ذریعے بتا دیجئے اور جو جواب آئے اس پر عمل کیجئے, پھر دیکھیے کیوں نہیں فائدہ ہوگا. صحابہ کرام رضوان, اور یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے, ہوائی بات نہیں ہے یہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جاء رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حاضر ہوئے, وشکا قسوت قلبی, اور اپنی قساوت قلبی کی, دل کی سختی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت. یہ روحانی بیماری بتائی جا رہی ہے معالج کو, سب سے بڑے معالج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, کہ میرے دل میں یہ بیماری ہے کہ میرا دل سخت ہے. آپ نے کیا علاج بتایا؟ اب علاج سنیے. قال انصح رأس اليتيم وأطعم المسكين, دو کام کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا, جہاں کوئی یتیم نظر آ جائے اس کو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو, اور مساکین کو کھانا کھلاؤ. یہ علاج ہے. کیوں بھائی, اصل مل گئی؟ شیخ کو اور مرشد کو اپنی دل کی بیماری بتانا اور اس سے علاج پوچھنا, اس کی اصل مل گئی کہ نہیں ملی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام اللہ والے کر رہے ہیں, بس اتنی بات ہے. جس طرح امام صاحب حضور کی نیابت میں نماز پڑھا دیتے ہیں, بس ایسے ہی ہے. استاد مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں, وہ بھی دین کا کام ہے, یہ بھی دین کا کام ہے, ایک دین کا شعبہ یہ بھی ہے. حضور کی نیابت میں اللہ والے اس شعبے کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ایسا یہ اسپتال ہے, یہ خانقاہیں اسپتال ہیں, اسپتال. اور یہ ایسا اسپتال ہے کہ دنیا میں اس اسپتال کی مثال نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسپتالوں میں مریض آتے ہیں, شفا یاب ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بلکہ بعض مریض ایسے آتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کی میت واپس جاتی ہے. لیکن یہ اسپتال ایسا ہے کہ یہاں مریض آتے ہیں اور ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. کوئی ہے ایسا اسپتال بتائیے؟ مریض آتے ہیں, یہ حضور کا قائم کیا ہوا اسپتال ہے. حضور کے پاس صحابہ آتے تھے, اپنی دل کی بیماریاں بتاتے تھے. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے دل میں اتنے گندے خیالات آتے ہیں, اتنے گندے خیالات. اب یہ دل کی بیماری بتائی جا رہی ہے, مرض بتایا جا رہا ہے کہ میرے دل میں یہ مرض ہے, آپ علاج بتا دیجئے. فرمایا اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ میں آپ کو بتانے سے بہتر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں. حضور کا جواب سنیے. فرمایا ذاک صریح الایمان, صریح ایمان کی علامت ہے. گھبراؤ نہیں, تم ایمان حالت ایمان پر ہو, صریح ایمان ہے, پکا ایمان ہے. وہ تو سمجھ رہے تھے پتہ نہیں ایمان بھی رہا یا نہیں رہا, کہیں منافق تو نہیں ہو گیا, وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے, شبے میں مبتلا تھے. حضور نے تشفی دی, اطمینان دلایا, یہ معالج ہے. معالج کا کام کیا ہے؟ امید دلانا, بھائی تمہاری بیماری ایسی نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گی. معالج کو پتا ہوتا ہے کہ کینسر کا مریض ہے, چند دنوں میں رخصت ہونے والا, مگر اس کو کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے, گھبراؤ نہیں. معالج کا یہ بھی کام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ صریح ایمان کی علامت ہے, اس کی تشریح حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, سید الطائفہ, جن کو دارالعلوم دیوبند کے تقریباً تمام علماء نے اپنا مرشد بنایا, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا یعقوب نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی, حضرت حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ رحمہم اللہ تعالی, ان سب نے اپنا شیخ اور مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو بنایا. اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں, یہ جو حضور نے فرمایا کہ آ کر وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے دل میں تو اتنے گندے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں, یہ بات مجھے پسند ہے آپ کو بتانے سے, اور حضور فرما رہے ہیں کھلے ایمان کی علامت ہے, تو یہ کیوں فرمایا؟ تو فرمایا یہ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ چور اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے, چوری کرتا ہے جہاں اس کو مال ملنے کی امید ہو, اور شیطان ایمان کا چور اور ڈاکو ہے, یہ اسی دل میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں ایمان کی دولت ہو. لہذا تمہیں جو وسوسے اتنے ڈال رہا ہے, وہ اتنے ستاتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے, جبھی تو ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ. اس لیے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان, گھبراؤ نہیں, صریح ایمان پر ہو. انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. یہ جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کر دے, اور وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. اس لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وسوسے آئیں شیطان کے تو غمگین ہونے کے بجائے خوش ہو جاؤ, اور خوش ہو کے خوب الحمدللہ الحمدللہ پڑھو کہ الحمدللہ الحمدللہ, بہت خوشی کی بات ہے میرے دل میں اتنا ایمان تو موجود ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اس کا مطلب ہے میرے دل میں ایمان کی اتنی دولت تو ہے کہ شیطان کو بھی لالچ ہو رہی ہے, تو اس پر خوش ہو جاؤ. یہ سوچ کے شیطان سے مومن کی خوشی دیکھی نہیں جاتی, شیطان سے مومن کی خوشی دیکھی نہیں, وہ تو ڈال ہی اسی لیے رہا تھا کہ میں اس کو غمگین کروں, اور وہ جب دیکھے گا کہ میرے وسوسے ڈالنے سے تو یہ اور خوش ہو رہا ہے, غمگین تو ہو ہی نہیں رہا اور خوش ہو رہا ہے, اور الحمدللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ثواب سمیٹ رہا ہے, تو اس کے وسوسے کمزور پڑ جائیں گے. دیکھیے کیا تدبیر ہے, کیا ہمارے اللہ والے, ہمارے اکابر کے علوم دیکھیے. اس لیے بھائی یہ راستہ متعین ہے, اپنا تعلق قائم کیجئے. ہمارے تمام آپ کوئی ہمارے اکابر میں سے, کوئی ہمارے اکابر, کوئی بھی اکابر ہوں, چاہے ان کا تعلق مدارس سے ہو, چاہے ان کا تعلق دعوت کی محنت سے ہو, کہیں سے بھی ہو, انہوں نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا کسی اللہ والے کی صحبت اور غلامی سے. کیا بتاؤں, ابھی میں نے اکابر کے نام لیے, یہ سب ان کا تعلق مدارس سے تھا, مگر انہوں نے غلامی اختیار کی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ کیا ان کے پاس علم کم تھا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کم علم تھا؟ ان کی اردو کی کتابیں علماء نہیں سمجھ سکتے, اگر کوئی ذی استعداد عالم نہیں ہے نہیں سمجھ سکتا ان کی اردو کی کتابیں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ چھوٹے عالم تھے. فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جو ہم نے اپنا مرشد بنایا تو ہم نے علم کے لیے نہیں بنایا تھا, مسئلے پوچھنے کے لیے نہیں بنایا تھا, بلکہ مسئلے تو حاجی صاحب کو ضرورت پڑے گی تو ہم سے پوچھیں گے. مسئلوں کی پوچھنے کی ضرورت پڑی تو ہم سے پوچھیں گے وہ. ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں, ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو مٹھائیوں کے نام معلوم نہ ہو, مٹھائیاں ساری حاصل ہوں, ان سے وہ لطف اٹھا رہا ہو, کھا رہا ہو, مٹھائیوں کے نام نہیں معلوم کہ اس مٹھائی کا نام گلاب جامن ہے, اس مٹھائی کا نام چمچم ہے, اس مٹھائی کا نام کیا ہے اور کیا ہوتی ہے بالو شاہی ہے اور اینڈ سو آن آگے تک بھی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ ہماری مثال تو اس کو ساری مٹھائیوں کے نام نہیں معلوم لیکن مٹھائیاں کھا رہا ہے, لطف اٹھا رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ اس کو مٹھائیوں کے نام معلوم ہے صرف مٹھائیاں حاصل نہیں ہیں. تو فرمایا ہماری اور ہمارے اور حاجی صاحب میں یہی فرق ہے, ہم نے کتابوں میں سب کچھ علم پڑھ لیا تھا مگر اس علم کی لذت, اس علم کی چاشنی وہ ہمیں حاصل نہیں تھی, وہ حاجی صاحب کو حاصل تھی, وہ اٹھا رہے تھے. لہذا ہم تو ان سے جن مٹھائیوں کے نام معلوم تھے ہمیں ان مٹھائیوں کو حاصل کرنے گئے تھے, نام معلوم تھے مٹھائیاں حاصل نہیں تھی, وہ مٹھائیاں ہم حاصل کرنے گئے تھے. اس لیے بھائی یہ اور آگے آ جائیے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو انہوں نے بچپن میں تعلق قائم کیا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے لیکن ان کو بیعت فرما لیا, اپنے اصولوں سے ہٹ کر ان کو بیعت فرمایا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. اور انہوں نے عرض کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اور حضرت کی یہ بھی عادت تھی کہ جب مطالعہ فرماتے تھے کوئی کمرے میں موجود نہیں ہونا چاہیے, فرمایا میں کسی کو نہیں رہنے دوں گا, میں اکیلے مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن مولانا الیاس صاحب کو اس کی بھی اجازت دی کہ ہاں تم ٹھیک ہے بیٹھ کے میرے کمرے میں ہی مطالعہ کر لیا کرو. تو حضرت وہاں بیٹھ کے مطالعہ فرماتے تھے, ادھر شیخ بیٹھا ہوا ہے ادھر مرید بیٹھا ہوا ہے, خصوصی اجازت. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پان کھاتے تھے, پان کی پیک اگالدان بھرا ہوا اور وہ چھوٹا سا اگالدان, وہ حضرت پان کی پیک کا اگالدان اس میں پان کی پیک تھوک کے فرمایا میں ابھی فارغ ہو کے آتا ہوں بیت الخلا سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ چلے گئے بیت الخلا میں تو سارا کا سارا وہ اگالدان پی گئے, ساری پیک وہ پان کی وہ پی گئے, ایسی محبت تھی. جو اللہ کے پیاروں کے پاس جاتا ہے اللہ کے پیاروں کا پیارا بن جاتا ہے, جو اللہ کے پیاروں کا پیارا بن جائے تو وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے اور پھر اس سے پیارے پیارے کام لیے جاتے ہیں. جیسے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. ایک شیخ کا انتقال کے بعد دوسرا شیخ تلاش کرنا واجب ہے, واجب. تین دن کی تو اجازت ہے, چلیے سوگ کے لیے سوگ ہے تین دن کا, لیکن اس کے بعد فوراً دوسرا شیخ تلاش کیجیے. ایک معالج جس طرح آپ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اب آپ بیمار ہوں گے تو کیا آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, جو زندہ ڈاکٹر ہے اس کو تلاش کریں گے اور اس سے علاج کرائیں گے. تو بھائی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم فرمایا, پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کا کام مجھ سے لیا ہے یہ اصل میں میرے شیخ کی فکر تھی. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمنا شیخ کی ہوتی ہے اور وہ مرید کے ذریعے سے پوری ہوتی ہے, اس کے پورے ہونے کا ذریعہ مرید ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, یعنی اپنی سارے کمالات کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دیا, میرے شیخ کی فکر تھی. تو دیکھیے یہ اس ٹوٹ کر محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا, اتنا بڑا ان سے کام لیا. اور پھر ہر سفر سے واپسی پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پور کی خانقاہ میں تین دن قیام فرماتے تھے, اور فرماتے تھے مخلوق سے اختلاط ہوتا ہے دعوت کے راستے میں, اس میں اچھے اور برے سبھی لوگ ہوتے ہیں، لہذا برے لوگوں کے اثرات پڑتے ہیں، گرد قلب پر گرد آ جاتی ہے. میں اپنے قلب کو غسل دیتا ہوں 3 دن خانقاہ رائے پور میں لگا کر. ہاں تو یہ معمول تھا مولانا الیاس صاحب. میں کہتا ہوں میں ہمارے اکابر میں سے کون ہے جو خالی ہے، اس سے خالی کون ہے؟ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھا. کوئی بھی آپ مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جن کے ہم متبع ہیں، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال کون سے ہیں؟ کس طرف اشارہ ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے لگتے ہیں، حضور کی نسل سے ہیں، ان کی صحبت میں مسلسل 2 سال لگائے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلسل ان کی صحبت اٹھائی ہے 2 سال، اور فرمایا کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کون ہے جو خالی ہے اس سے؟ کون ہے جو خالی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. صحابہ کا کام بنا حضور کی صحبت میں بیٹھ کر. والذین معہ، والذین معہ، جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے کفر پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. حضور کے ساتھ، حضور کی معیت سے یہ کہاں، اور حضور کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے درمیان جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یاد کرتے ہیں. یریدون وجہ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے ہو جائیں، صرف ان کی تمنا یہی ہے. لہذا آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے درمیان، تاکہ آپ کو جو تعلق اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے وہ اس کی شعائیں ان پر پڑھیں، پڑھتی رہیں یہاں تک کہ کمال درجے کو پہنچ جائیں. آپ روکے رکھیے اپنے آپ کو ان کے درمیان. روکنے کا حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے اندر اپنے آپ کو روکنے کا مجھے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. لہذا مولانا روم فرماتے ہیں پہاڑ کے اندر پتھر ہوتے ہیں، پتھر 50 روپے کی گدا گاڑی بکتی ہے، وہ 200 روپے کی چلیے، 500 روپے کی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ اس سورج کی شعائیں مٹی کی تہ سے ہو کر اس کے نیچے پہنچتی رہیں تو وہ پتھر ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کروڑوں روپے کا ہیرا وہ پھر بکتا ہے بازار میں. تو فرمایا اسی طرح شیخ کے قلب کو، اللہ والوں کے دلوں کو، جو اللہ کا وہ ان کے دل اللہ کی محبت کے سورج ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والوں پر شعائیں پڑتی رہتی ہیں، جس کا جی چاہے جتنی پڑھوا لے، اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہیرے بن جاتے ہیں، ہیرے ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے والے، پھر اللہ ان سے کام لیتے ہیں، ان کو تقویٰ عطا فرماتے ہیں، ان کو اپنی نسبت کا موتی عطا فرماتے ہیں. تو یہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ کا کام بنا حضور کی صحبت سے، ہمارا کام بنے گا حضور کے نائبین کی صحبت سے، حضور کے نائبین کی صحبت سے ہمارا کام بن جائے گا، ہم متقی ہو جائیں گے، گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو بس لگے رہیے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جو باتیں بیان کی گئیں، مجھے سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عطا فرمائے. اچھا اب مستورات سن رہی ہیں بھائی بات؟ اچھا بھائی دیکھیے، یہ بات بہت ضروری ہے. عورتوں نے اس وقت یہ شکایت کی تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہر جو بھی آیات نازل ہوتی ہیں اس میں مذکر کے صیغے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ مذکر کے ذیل میں مؤنث بھی داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مذکر کا صیغہ ہے نا، مذکر کا صیغہ، الذین مذکر کا صیغہ ہے، اگرچہ مذکر میں یعنی اے ایمان والوں، اے ایمان والے مرد اور عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، اگرچہ مردوں کو خطاب ہے لیکن عورتیں بھی تبعاً اس میں داخل ہیں. لیکن انہوں نے شکایت کی تھی کہ سارے مذکر کے سیرے نازل ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اس بات کو، اس شکایت کو دور فرما دیا اور طویل آیت نازل ہوئی. طویل آیت، یہ ایک طویل آیت ایسی ہے، اس کو اگر آپ نماز میں پڑھ لیں تو تین آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی ایک کافی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، او روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، سب دونوں کا ذکر ایک ساتھ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے بھائی. فاروق بھائی سنا آپ نے میری بات کو، اس لیے ضروری ہے. تو اب عورتوں کے لیے کچھ بات عرض کرتا ہوں، اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے. دیکھیے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم لوگوں کو حکم فرمایا ہے، مردوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اسی طرح عورتوں کو بھی حکم فرمایا ہے. آج کے دور میں ہم سب مرد ایک کام کر لیں، ایک کام. کیوں بھائی؟ آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہو، کوئی شارٹ کٹ اللہ تک پہنچنے کا، کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ نہیں چاہتے کوئی؟ چاہتے ہیں؟ تو میں شارٹ کٹ آپ کو بتا رہا ہوں. بتا دوں؟ اچھا آپ سنیے، اور قرآن سے ثابت کروں گا، شارٹ، بالکل شارٹ راستہ، شارٹ، بلکہ شارٹیسٹ راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سپرلیٹیو ڈگری استعمال کر رہا ہوں میں، شارٹیسٹ، دی شارٹیسٹ وے ٹو ایکوائر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کو حاصل کرنے کا سب سے مختصر راستہ. اب سنیے، صرف ایک عمل سے، اب آپ کو میں کیا بتاؤں، صرف ایک عمل آپ کر لیں، بس ایک عمل، سارا زور ایک عمل پہ لگا دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. اب اور کچھ چاہیے آپ کو؟ ہے بھائی؟ اب میں وہ عمل بتا رہا ہوں آپ، اور عورتوں کو بھی، عورتوں کے لیے بھی یہی عمل ہے، مردوں کے لیے بھی یہی عمل ہے. یہ بھی خاص بات ہے، اس میں عورتیں بھی ایک عمل پہ زور لگا دیں، مرد بھی اپنا ایک عمل پہ زور لگا دیں تو ان کا بیڑا پار ہو جائے. ٹھیک ہے؟ لگائیں گے زور؟ اچھا، بس زور لگائیں، ایک ایڑ لگائیں. جس نے، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. ٹھیک ہے جی؟ تو وہ ایڑ لگا، وہ کیا ہے ایڑ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی، ایمان والوں سے آپ فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں، نظروں کو نیچے رکھا کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سورہ نور کی آیت ہے 18ویں پارے میں. ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم، یہ عمل، نظروں کی حفاظت، ان کو بہت زیادہ ان کے دلوں کو صاف کرنے والا ہے، تزکیہ، صاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ صاف کرنے والا عمل ہے. اس سے ان کے دل صاف ہو جائیں گے، چمک جائیں گے، اللہ کے قابل ہو جائیں گے. صحیح ہے بھائی؟ تو معلوم ہوا نظر کی حفاظت سے دلوں کی صفائی حاصل ہوتی ہے. یہ معلوم ہو گیا نا اس آیت سے، دلوں کا تزکیہ، صفائی حاصل ہو جاتی ہے اس عمل سے. اچھا بھائی، اگر کسی کا دل صاف ہو جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے، دل صاف ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے دوسری آیت دوسری جگہ، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، قد افلح من تزکا، ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا دل صاف کرا لیا اپنی بیماریاں کسی اللہ والے کو بتا کر، دل اس سے صاف کروا لیا کہ میرے دل میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، میرا تو جی ٹی وی دیکھنے کو بھی چاہے ہے، میرا جی تو گانے سننے کو بھی چاہے ہے، میرے دل میں تو یہ بھی آتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں لوگ میری خوب تعظیم اور عزت کریں، حب جاہ بھی ہے، اور میں دنیا کے مال پہ بھی گرا ہوا ہوں، دنیا پہ بھی فدا ہوں، نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہیں، بس صاف کراتے رہیے، بتاتے رہیے، ان کا علاج جو ہے اس پر عمل کرتے رہیے. قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا دل صاف کروا لیا بیماریاں بتا کر علاج کروا کے، بس فلاح کو پہنچ گیا. قد افلح من تزکا، اور جو جس کا تزکیہ ہو گیا وہ فلاح کو پہنچ گیا، جس کا دل صاف ہو گیا فلاح کو پہنچ گیا. اچھا بھائی فلاح حاصل ہو گئی تو نظر کی حفاظت پر کیا ملا نہ، دل کی صفائی تزکیہ، اور تزکیے پر کیا ملا، دل کی صفائی پر کیا ملی، فلاح. اب سوال ہوتا ہے فلاح کیا چیز ہے، فلاح پہ کیا ملے گا، یہ ہوتا ہے نا. اب سوچیے قد افلح، یس 18ویں پارے میں پہنچ جائیے شروع میں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آہا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. تحقیق فلاح کو پہنچ گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے رہتے ہیں، نمازیں خشوع والی پڑھتے ہیں، اللہ کے دھیان والی پڑھتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں فضول باتوں سے معرض رہتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، ارے فضول ہے فضول ہے، اس سے بچو، اللہ کا ذکر کرو، تلاوت کرو. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. آہ سبحان اللہ، یہ کیا آیت ہے. اور یاد رکھیے مکی آیت ہے، مکی. یہ آیت کون سی ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں نازل ہونے کی وجہ سے زکات سے مراد وہ زکات نہیں ہے جو مال کی ادا کی جاتی ہے، یہ جانوروں پر ادا کی جاتی ہے، مال کی زکات مراد نہیں ہے. زکات کے ایک معنی ہوتے ہیں صفائی کے، صفائی. زکات کو زکات کہتے ہی اس لیے کہ اس سے مال صاف ہو جاتا ہے. زکات آپ نے ادا کر دی، آپ کا مال صاف ہو گیا، آپ کا مال حلال ہو گیا، ٹھیک ہے. زکات کے معنی صفائی کے ہیں. والذین هم للزکاۃ، اور زکات مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی نہیں تھی، یہ مکی آیت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ زکات کرنے والے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ دلوں کی صفائی کسی اللہ والے سے کراتے ہیں، یہی مطلب ہے اس کا. آپ سمجھے میری بات کو، مکی آیت ہے، زکات تو مکہ مکرمہ میں فرض ہوئی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ تزکیہ حاصل کرتے ہیں، دلوں کی صفائی حاصل کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، شیخ کو بتاتے ہیں ہمارا دل میں یہ یہ گندگی ہے، ذرا صاف کروا دیجئے، مشورہ دیجئے ہم کیا کریں، فلاں گناہ سے کیسے بچیں. یہاں تک کہ ایک ایک گندگی اپنی، اللہ کو بھی رحم آ جاتا ہے، میرا بندہ اپنی جیسے ایک بندے کے سامنے اپنے سارے عیب کھول رہا ہے، کتنا رحم آئے گا اللہ کو. ارے کتنی کتنا میرے لیے کتنا تڑپ رہا ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرے ہو جائیں، میرے دل میرا دل اللہ کے قابل ہو جائے، اللہ کو رحم آ جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت اپنے شیخ کو لکھا، اپنے شیخ کو خط میں لکھا، خط میں. میں بھی خط لکھتا ہوں بھائی، میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنا عمل کر رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں. ابھی بھی میرا خط خانقاہ میں موجود ہے، ایک خط میرا اب بھی خانقاہ میں موجود ہے. آج تک میں کیا میری کیا اصلاح ہو گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میری اصلاح ہوگی؟ بھائی مرتے دم تک بھی اگر مجھے اصلاح نصیب ہو جائے تو بہت غنیمت ہے بھائی، بہت غنیمت ہے، میں نعمت سمجھوں گا. میں نے حضرت والا کو خط لکھا کہ حضرت عجیب بات ہے، میں آپ کو خط لکھتا ہوں، آپ کی طرف سے جواب آنے سے پہلے ہی جو خرابی میں آپ کو لکھتا ہوں وہ دور ہو جاتی ہے، آپ کا جواب بعد میں آتا ہے، خرابی پہلے دور ہو جاتی ہے. تو پتہ ہے میرے شیخ نے کیا جواب لکھا؟ اب وہ جواب سنیے، حضرت نے لکیر کھینچی، کیونکہ خط لکھنے کا طریقہ الگ ہے اصلاحی خط کا، کہ آپ پرچے کو دو کالموں میں بانٹ دیں، بیچ میں لائن کھینچیں، ادھر اپنے حالات لکھیے اور ادھر کا حصہ خالی چھوڑ دیں جواب کے لیے. تو ہمارے حضرت نے لائن کھینچی اور فرمایا آپ کو بہت مبارک ہو. ارے مجھے میرے شیخ نے مبارکباد دی بھائی، فرمایا آپ کو بہت مبارک ہو، اور پھر اس کو سمجھایا اور فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، میں اپنے شیخ کو خط لکھتا ہوں، وہ حضرت کی طرف سے جواب آنے سے پہلے ہی سب کچھ اصلاح ہو جاتی ہے الحمدللہ، میرا بھی یہی حال ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی سمجھا دیا مجھے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ نہیں چھوٹا، تو بس ایک ہفتے تک مہلت دیجئے نفس کو، اس سے زیادہ نہ دیں. اب آگے آپ شیخ کو بتا دیجئے، ایک ہفتے تک کوشش کی آپ نے، وہ گناہ نہیں چھوٹا، آپ شیخ کو بتا دیجئے کہ حضرت میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. تو جب کوشش کے باوجود اس سے وہ گناہ وہ خرابی دور نہ ہوئی تو اس نے اپنے شیخ کو بتا دیا. جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو اس کے بس میں تھا وہ کر لیا، اس نے کوشش کی، کوشش سے وہ گناہ نہیں چھوٹا. اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ یہی کہ شیخ کو بتا دے، شیخ کو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے کے بس میں جو کچھ تھا یہ کر گزرا، یہ کر گزرا، لاؤ بھائی اس کی اصلاح کر دو، دور کر دو، جو کچھ کر سکتا تھا کر لیا اس نے. تو اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کا فضل جب متوجہ ہوتا ہے تو شیخ کے جواب کے آنے کی وہ نہیں رہتی، پھر شیخ کا جواب چاہے بعد میں آئے، اصلاح پہلے ہو جاتی ہے، شیخ کا جواب بعد میں آتا ہے، کیونکہ فضل متوجہ ہو گیا اللہ کا. یہ بات ہے، آپ سمجھے میری بات کو؟ ہاں، یہ راستہ ایسا راستہ ہے، بڑا مزیدار راستہ ہے، بڑا مزیدار راستہ ہے، اللہ کے عشق اور محبت سیکھنے کا راستہ بڑا مزیدار ہے. والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہ محفوظ ہوگی تو شرمگاہ خود ہی محفوظ ہو جائے گی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کا عہد کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. ہر چیز امانت ہے، آنکھیں امانت ہیں، زبان امانت ہے، دل امانت ہے، یہ پوری زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آیت بتا رہی ہے کہ سن لو، اس کا ترجمہ کسی اللہ والے نے کیا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور کا ترجمہ سنیے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، جانتا ہے سب کو تو، ارے تیری نظر کہاں جا رہی ہے، تیرے دل میں کیا گندے، سب معلوم ہے، اللہ کے سامنے سب ظاہر ہے، اللہ سے مخفی نہیں، اللہ سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آتما سے. تو کیا سمجھتا ہے اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے یہی سوچ کے رک جاؤ، الم یعلم بان اللہ یرا، کتنی پیاری آیت ہے. کیا میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا اللہ نے سوال کیا کیا ہے، سوچے تو صحیح، کیا گناہ کرتے وقت اللہ فرما رہا ہے، کیا گناہ کرتے وقت یہ میرا بندہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں؟ الم یعلم بان اللہ یرا. چھپ کے کوئی گناہ کر رہا ہو اور کوئی دیکھ لے تو سارے گناہ کا جوش ختم ہو جاتا ہے، ارے اس نے دیکھ لیا، رک جاتا ہے وہ. اور اللہ اگر دیکھ رہے ہیں، پتا چلے یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر کرے گا گناہ؟ سوچنے کی بات ہے. تو بھائی والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون والذین هم علی صلواتهم يحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تکبیر اولا کا اور نماز کو صحیح طرح ادا کرنے, نماز کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون, یہی تو ہیں وارث بننے والے. الذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون, جو فردوس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو اب دوبارہ آئیے, دوبارہ اب میں دہراتا ہوں, ٹھیک ہے؟ دیکھیے نظر کی حفاظت پر کیا ملا, دل کی صفائی ہے نا, دل کی صفائی پر کیا ملا, فلاح. قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا, فلاح پر کیا ملا, یہ ساری چیزیں ملی, ساری چیزیں, نماز کا خشوع اور امانت کی پاسداری اور شرمگاہ کی حفاظت اور امانت کا خیال اور آخر میں آتے آتے جنت الفردوس کی وراثت اور اس میں ہمیشہ رہنے کی نعمت. تو یہ ایک عمل سے ہوا نا, ایک عمل, یہ شارٹ ہوا, شارٹ کٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں نے اپنے بھائیوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو وہ عمل بتا دیا. آپ ایک عمل کر لیجئے, سارا زور اس پر لگا دیجئے, سارا زور. میرے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں اللہ کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ جو آج کل کے دور میں ایک عمل کر لے, ایک عمل, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور وہ یہی ہے ناکوں کی حفاظت. اخبار میں مت پڑھیں ایسے اخبار آپ جس میں عورتیں کی تصویریں ہوں, اور ٹی وی مت دیکھیے, آپ انٹرنیٹ استعمال مت کیجیے, سڑکوں پہ آپ نظر نیچی رکھیے. کیوں آپ نظر یوں کر کے چلتے ہیں, مت چلیے. ارے دوستو اگر ابھی آندھی چلنے لگے, گرد اڑ رہی ہے, تو آپ کیا کرو گے, ایسے چلو گے, یوں چلو گے, کوئی دیکھتا ہوں کون بہادر ہے ایسے چلتا ہے؟ اس وقت تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں گے ایسے. تو میں عرض کرتا ہوں یہ آندھی اگر بہت سے بہت آپ کی آنکھوں میں ریت چلی جائے گی مگر آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا, بلکہ اس مصیبت پہنچی آپ کو اس سے آپ کو اجر ملے گا. کہ ایمان والوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اجر ملتا ہے ان کو, لیکن ایمان خراب نہیں ہوگا بلکہ اور ایمان بڑھے گا کیونکہ اجر مل رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, مجاہدہ ہوا. لیکن نامحرم عورتوں کو اور کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنے سے ایمان خراب ہوتا ہے. تو وہاں جب آپ یوں کر لیتے ہیں, اتنا اہتمام کرتے ہیں گھر کے اڑنے پر, تو یہ بھی تو بے پردگی اور اس کی بھی تو گرد اڑ رہی ہے. آپ اپنی نظر کیوں نہیں بچاتے, کیوں اپنی نظر نیچے نہیں کرتے, اور میں بھی اس میں شامل ہوں, کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ بس جان لڑا کر میرے بھائی اور میری مائیں بہنیں یہ اس پر جان لڑا دیں کہ ہم نہیں, آج سے ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اپنی نظر خراب نہیں کریں گے, اور جب بھی خراب ہوئی ہم فوراً توبہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ بس پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے, پھر دیکھیے کیا کچھ. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. آپ اللہ کی محبت کی شراب پینے کا ارادہ تو کریں, شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. پھر اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا مدرسے کے ہمارے استاد تھے, وہ شادی نہیں کر رہے تھے. میں نے کہا شیخ شادی کا ارادہ تو کریں, حور جنت سے منگا لی جائے گی. تھوڑی بہت چٹنی میں پیش کر دیتا ہوں, چٹنی بھی ہوتی ہے نا ذرا ذائقے کے لیے, تو میں چٹنی بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذرا کوئی کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ بھی ہوشیار ہو جائے, اور کسی کو اگر دلچسپی محسوس نہ ہو رہی ہو وہ دلچسپی بھی قائم ہو جائے. تو بس ہمارے بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں ایک کام کر لیں, بس انٹرنیٹ سے, موبائل فون جو سب کا باپ ہے اس وقت, اس سے ہے یہ موبائل استعمال. اگر کسی کو اپنی نظر کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے تو ایسا موبائل ہی استعمال نہ کریں, اور سرے سے موبائل ہی استعمال نہ کریں. کون سا فرض اور واجب ہے؟ ایمان کی حفاظت ضروری ہے, موبائل رکھنا ضروری تھوڑی ہے اتنا. جتنا ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اگر اس کے رکھنے سے ایمان خراب ہو رہا ہو تو ایسے ہزار موبائلوں پہ لعنت بھیجیں. خدا ناراض ہو جس گلستاں سے تو لعنت بھیج ایسے گلستاں پر جن سے اللہ ناراض ہو. لعنت بھیجو جن چیزوں سے اللہ ناراض ہو رہا ہو, ان پہ ہزار لعنتیں بھیجو. خالہ زاد بہنوں سے, بھابھی سے, ماموں زاد, چچا زاد بہنوں سے, جتنی زاد بہنیں ہیں, یہ فارمولا بتا دیا میں نے, جتنی زاد بہنیں ہیں سب سے پردہ فرض ہے. چچی, مومانی, تائی سے پردہ فرض ہے. چاہے بوڑھی ہو گئی ہو آپ پردہ کیجئے, پھر بھی بوڑھی ہونے کے باوجود بھی بالوں کا پردہ تو پھر بھی ہے. چہرے کا پردہ اگرچہ اٹھ جاتا ہے لیکن بالوں کا پردہ تو پھر بھی ہے. لیکن اگر وہ بحالت جوانی ہے, جوان ہے, تو پھر آپ پردہ کیجئے ان سے. اور خالو جو ہے, خالو جن بچیوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں خالو بنایا ہے, اگر وہ پردہ نہیں کریں گے ان بچیوں سے کہ یہ تو میری بیوی کی بھانجیاں ہیں, تو وہ خالو نہیں رہیں گے, وہ بھالو ہو جائیں گے. آپ سمجھے, وہ خالو نہیں رہیں گے, وہ کیا ہو جائیں گے, بھالو. اور جن جو پھوپھا حضرات یہاں بیٹھے ہوں, پھوپھا جو ہے پھوپھا کرتے ہوئے چلے آتے ہیں, ان کو پتہ نہیں جن بچیوں کا اللہ نے انہیں پھوپھا بنایا ہے ان سے پردہ کرے. بھائی یہ بھی پردہ ہے بھائی, خالو اور پھوپھا کے لیے بھی تو پردہ ہے. ہم کو اللہ والا بننا ہے نہیں بننا, پہلے یہ بتائیے, بننا ہے نا, تو اگر بننا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا بھائی. اللہ کے لیے ہزار کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑے تو پیو بھائی, اللہ کے لیے پیو. اگر وہ پیارے ہیں, اگر وہ پیارے ہیں جیسے وہ پیارے ہیں, ان کے راستے کی ساری چیزیں پیاری ہیں, چاہے کڑوی کیوں نہ ہو. سمجھے آپ, مدینہ شریف میں ایک شخص نے دہی کھائی, دہی, اور اس نے کہہ دیا ہمارے ہندوستان میں دہی تو بہت میٹھی ہوتی ہے, یہاں مدینے کی دہی جو ہے یہ بہت کھٹی ہے. رات کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی غصے میں تھے. فرمایا نکل جاؤ ہمارے شہر سے, نکل جاؤ, فوراً نکلو ہمارے شہر سے. تم نے ہمارا شہر تھا, ہمارا شہر ہے یہ, تمہیں تو ہمارے شہر کی کھٹی دہی بھی میٹھی دہی سے زیادہ اچھی لگنی چاہیے. تم نے کہا کیوں کہ مدینے کی دہی کھٹی ہوتی ہے, ہندوستان کی میٹھی ہوتی ہے, جاؤ خالی کرو ہمارے شہر کو, ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ارے بھائی مدینے کا بہت بڑا ادب ہے, بہت بڑا ادب ہے, بہت بڑا ادب ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن رہے, لوگوں نے روکنا چاہا, اہل مدینہ نے فرمایا نہیں بس اب میں نہیں رک سکتا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات فرما رہے ہیں, یہ نہیں رک سکتے مدینے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں رک سکتا. فرمایا کہ کئی دن ہو گئے میں نے قضائے حاجت نہیں کی ہے, نہ پیشاب کیا ہے نہ پخانہ کیا ہے, اس وجہ سے کہ مدینے میں رہ کر میں کروں, یہاں کی زمین پر میرا پیشاب گرے پخانہ گرے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا. اس کا تقاضا ہے پیشاب پخانے کا, تو طبعی تقاضا ہے. دیکھو کیا ادب کرنے والے کیا ادب کر کے چلے گئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیر علی پر, اس وقت وہ مدینہ منورہ سے باہر تھا بیر علی, وہیں پر اپنی چپلیں اتار دیا کرتے تھے. سارے مدینہ منورہ میں بغیر چپل کے چلا کرتے تھے. ہمارے اکابر ہیں بھائی, سیکھو, دیکھو یہ کیا سکھا کر گئے, کیسا ادب کر کے گئے. تو جیسے وہ پیارے ہیں ان کے راستے کی ہر چیز پیاری ہونی چاہیے, چاہے وہ تکلیف دے کیوں نہ ہو, اس تکلیف میں بھی ہمیں مزہ آنا چاہیے. تو گناہ چھوڑنے میں بھی ہمیں مزہ آنا چاہیے. گناہ چھوڑنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف, تو اس میں بھی ہمیں مزہ آنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے راستے کی تکلیف ہے. اللہ پیارے ہیں, ان کے راستے کی تکلیف بھی پیاری ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ لیکن اس کی ہمت, اس کا پیٹرول, یہ پیٹرول ملتا ہے پیٹرول پمپ سے. کہاں سے ملتا ہے؟ سی این جی ملتی ہے, سی این جی اسٹیشن سے ہے. تو اللہ والے اللہ کی محبت کا پیٹرول پمپ ہیں, ان سے آپ ہمت حاصل کیجئے, ان سے, تاکہ آپ اعلان کر سکیں اپنے خاندان میں کہ میں آج سے شرعی پردہ کر رہا ہوں. میں آج سے شرعی پردہ کر رہا ہوں آپ اعلان کر سکیں. یہ ہمت ایسے نہیں پیدا ہوتی, ورنہ ہم لومڑی بنے رہیں گے اور نفس ہم سے جو چاہے گا کرواتا رہے گا. لومڑی بنے رہیں گے وہ بس جا کے بیٹھتے رہیں گے کہ نہیں ہم تو خالی نظریں نیچی کر لیتے ہیں, وہ ادھر بیٹھی ہیں, تو یہ پردہ ہوا. اس کو پردہ کہتے ہیں. پوچھئے علماء سے بھائی, تو یہ شیطان اور نفس ہم سے جو چاہیں گے کراتے رہیں گے. ہمت کیجئے اور ہمت اہل ہمت سے ملے گی. ہمت اہل ہمت سے حاصل ہوتی ہے. بس اس لیے ہم اگر اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کریں. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستہ متعین کر دیا, اللہ تعالی نے بھی متعین فرما دیا. سب میں نے آپ کے سامنے بات پیش کر دی. اللہ تعالی اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی شرعی پردہ کریں, اپنے خالو پھوپا کے سامنے نہ جائیں, بتا دیں کہ بھائی ہم آج سے ہم شرعی پردے کا ہم نے ارادہ کر لیا ہے, اور برقع پہننے کا اہتمام کریں, اور اگر کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے شدید ضرورت سے تو اپنی نظر نیچی رکھیں. ٹی وی کو اپنے گھروں سے غارت کریں. بہت سی عورتیں ایسی ہیں, بہت سی عورتیں جن کے شوہر مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہم تو نکالنا چاہتے ہیں گھر سے ٹی وی, مگر ہماری بیوی وہ نکالنے نہیں دے رہی. تو بھائی اب بتائیے یہ کیا کہا جائے اس کو. اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا اور کہ وہ یہ ٹی وی کو اپنے گھروں سے غارت کریں, یہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے, ہمارا معاشرہ خراب کر رہا ہے. یہ ٹی وی بچے ہمارے بگڑ رہے ہیں اس کو دیکھ کر, انٹرنیٹ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے, یہ اخبارات اور رسالے ان سے اصلاح نہیں ہو رہی, بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, فساد پیدا ہو رہا ہے. اور جن ماؤں اور بہنوں کی داڑھی تو نہیں ہوتی ہے نا, عورتوں کی داڑھی تو نہیں ہوتی, مگر ایک عورت چار داڑھیوں کا ثواب حاصل کر سکتی ہے. کتنی داڑھیوں کا بھائی؟ چار داڑھیوں کا ثواب حاصل کر سکتی ہے. وہ کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی عورت کے والد کی داڑھی نہیں ہے, کسی کے بھائی کی داڑھی نہیں ہے, کسی کے شوہر کی داڑھی نہیں ہے, اور کسی کے بیٹے کی داڑھی نہیں ہے. چار آدمی ہو گئے, باپ, بھائی, شوہر اور بیٹا. آپ اپنے والد کی داڑھی رکھوا دیجئے, ابو داڑھی رکھ لیجئے. داڑھی رکھنے سے چہرہ بہت اچھا لگتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور داڑھی رکھنا واجب ہے. جیسے عید الاضحیٰ کی نماز ہم نے پڑھی واجب ہے, عید الفطر کی نماز واجب ہے, جیسے وتر واجب ہے, ایسی داڑھی رکھنا. کوئی عید کی نماز نہ پڑھے ہم اس کو کیا کہتے ہیں بتاؤ بھائی؟ کوئی عید کی نماز بالکل صحیح ہے, مریض بھی نہیں ہے, کوئی اس کو معذوری نہیں, اور عید کی نماز نہیں پڑھ رہا, ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ارے ظالم, تو نے عید کی نماز نہیں پڑھی, کیسا مسلمان ہے تو؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو داڑھی رکھنا بھی تو اسی طرح واجب ہے بھائی. وتر پڑھنا جیسے واجب ہے ایسے داڑھی واجب ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا. دیکھو ببر شیر کو جا کے کراچی کے چڑیا گھر میں جا کے دیکھو, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے چڑیا گھر نہیں ہے, یہ دیکھیے اتنی بڑی اس کی داڑھی ہوتی ہے ببر شیر کی, سنہری داڑھی ہوتی ہے اور سنہری زلفیں ہوتی ہیں, ایسی ایک مٹھی سے بھی بڑی اس کی داڑھی ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ایک مٹھی رکھ لو بھائی, اس سے زائد جو بڑھ جائے اس کو تراش لو. ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھ لو, اور جب بڑھتی رہے اس کو کاٹتے رہو مٹھی میں لے کے, ادھر سے نیچے سے بھی, مگر تھوڑی کے یہاں سے نہیں, ادھر سے تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کو مائنس کر کے, تھوڑی کو مائنس کیجئے اور یہاں سے لیجئے, تو ایک مٹھی داڑھی آپ رکھیے اور اس کو تراشتے رہیے کہ وہ زیادہ بڑی ہو جائے تو بری نہ معلوم ہو, کسی کو نفرت نہ ہو. اچھی طرح کیجئے, صحابہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی, تو اپنے والد کی داڑھی رکھوا دیجئے, اپنے شوہر کی داڑھی ان سے کہیے چائے دیتے وقت, ناشتہ دیتے وقت, کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی صورت ہو. بس یہ ایک جملہ جو ہے بیوی کا روزانہ چائے دیتے ہوئے, یہ ہماری ماؤں بہنوں کا ایک جملہ, یہ مولانا صاحب کی 3 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہے. ہمارے شیخ نے فرمایا مولانا صاحب 3 گھنٹے داڑھی پہ ہی تقریر کریں, داڑھی کے اوپر ہی, سب داڑھی کا ہی ذکر ہو, مگر اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو بیوی کی زبان سے روزانہ چند دن, بس چند دن کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی صورت ہو. بس یہ جملہ دل پہ لگ جائے گا. کبھی نہ کبھی داڑھی تھوڑے دن میں رکھ ہی لیں گے انشاءاللہ, اور دعا بھی کرتے ہی رہیں, دعا بھی کرتی رہیں, اور بیٹے کی داڑھی رکھوا دیں, بھائی کی داڑھی رکھوا دیں. تو آپ نے اگر چاروں کی داڑھی رکھوا دی, والد صاحب کی, بھائی کی اور شوہر کی اور بیٹے کی, تو چار داڑھیوں کا ثواب مل گیا. اپنی داڑھی نہیں ہے مگر چار کا ثواب مل گیا ہے, نہیں ملا. تو دیکھیے میں کتنا اچھا حل بتا رہا ہوں. اور عورتوں کے لیے تو ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے, مگر اپنے شوہر کے اٹھوا دیں اپنی شلوار کے, بھائی شلوار دو حالتوں میں, پاجامہ شلوار اوپر رکھنا واجب ہے, ایک چلنے کی حالت میں ماشیان اور ایک قائمن کھڑے ہونے کی حالت, دو حالتوں میں. یہ ہم صرف سمجھتے ہیں نماز کا واجب ہے, نماز میں اٹھا لیا اور پھر نیچے نیچے کھینچ لی شلوار, ایک جھٹکا یوں مارا ایک یوں مارا اور شلوار نیچے. تو یہ خالی نماز کا واجب تھوڑی ہے, یہ تو چلتے ہوئے بھی واجب ہے اور کھڑے ہوئے. اب دیکھیے میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرے ٹخنے ڈھک گئے ہیں رومال سے, مگر میں گناہگار نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ ویسے تو میں گناہگار ہوں لیکن اس پر اس عمل پہ نہیں ہوں, تو یہ اس سے گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, آپ لیٹ جاتے ہیں لحاف اوڑھ کے لیٹتے ہیں, اس پر ٹخنے ڈھکتے ہیں, تو لیٹنے کی حالت میں یہ واجب نہیں ہے. لیٹنے کی حال کبھی کوئی کہے لیٹ کے اور لحاف ہٹا لیا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ٹخنے کھلے رکھنے واجب ہیں, تو اس لیے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں واجب ہے بس یہ. ٹھیک ہے, ان دو حالتوں میں آپ ٹخنے کھول لیجیے, کھلے رکھیے, اور وہ بھی اس لباس سے جو نیچے سے اوپر آ رہا ہو, جو اوپر سے نیچے آ رہا ہو, جیسے شلوار ہے یہاں باندھی جاتی ہے نا اوپر سے اور نیچے جا رہی ہے, یہ اس سے واجب ہے. اور اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لی مگر موزے پہنے ہوئے, تو کوئی اس سے بھی موزے پہننے سے ٹخنے ڈھک گئے مگر چونکہ شلوار آپ کی اوپر ہے, مگر موزہ جو ہے یہ تو نیچے سے اوپر آتا ہے لباس, لہذا اس سے بھی ٹخنے اگر ڈھک گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے. چاہے آپ, ہمارے شیخ نے فرمایا میزان کہ کوئی آرڈر دے کر حوضری کی فیکٹری سے یہاں تک کا گردن تک کا موزہ سلوا لے, کوئی حرج, گناہگار نہیں ہوگا. نیچے سے اوپر تک اس کا لباس آ گیا مگر ٹخنے ڈھک گئے, مگر گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عورتیں یہ کام بھی کر سکتی ہیں, یہ ان پر تو ٹخنے ڈھانپنا واجب ہے. مگر بعض عورتیں, آج کل سنا ہے فیشن آ گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں ملا کٹ شلوار سلوا لو, ملا کٹ. وہ ملا کٹ شلوار کون سی ہوتی ہے؟ وہ جس میں پنڈلیوں تک شلوار اٹھی ہوئی ہوتی ہے, پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے, اس لیے اس سے بچیں, اس گناہ سے بھی بچیں. دیکھیں ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اللہ والیاں بننا چاہتی ہیں, تو ہمیں گناہ سے رکنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے ولی وہی ہیں جو الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہ سے رکتے ہیں, گناہ نہیں کرتے وہ, اور اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کو رو رو کے منا لیتے ہیں, یہی متقی ہیں. تو بھائی کریں گے سب انشاءاللہ, بس آپ, اللہ آپ کو جزائے عظیم عطا فرمائے. میں نے بہت زیادہ طویل بات کی مگر آپ نے بہت جم کر سنی, اللہ آپ کے میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو, میری زبان کو اور آپ کے کانوں کو قبول فرما لے. دیکھو بچے بھی کتنا خوش ہیں, بڑے تو خوش ہیں ہی, بچے بھی خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ بھائی سب خوش ہیں, یہ ناراض نہیں ہے کہ اس مولوی نے ہمارا اتنا وقت لے لیا اور ہمارے کھانے کو دیر ہو رہی ہے. کھانے کو, کھانا بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا, کھانے میں دیر, بھوک برداشت نہیں ہوتی, مگر آپ نے دین کے لیے اللہ کے لیے یہ کیا, اللہ اس پر بھی آپ کو اجر دیں گے. الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو اهله. اے اللہ ہم سب کو, ہم سب کی پوری امت کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ درندوں پر رحم فرما دیجئے جنگلوں میں, اے اللہ پرندوں پر رحم فرما دیجئے فضاؤں میں, اے اللہ چیونٹیوں پر رحم فرما دیجئے دلوں میں, اے اللہ مچھلیوں پر رحم فرما دیجئے سمندروں میں, اے اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کی بارشیں برسا دیجئے, اے اللہ ساری دنیا میں سارے عالم میں اپنے رحمتوں کی بارشیں برسا دیجئے, اے اللہ یہ آپ کی آنکھیں دی ہوئی آپ کی آنکھیں ہیں، اے اللہ ہم نے ان آنکھوں سے بہت آپ کو، آپ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھ لیا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے دین کی کو چمکتا ہوا دیکھنا بھی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دین کو چمکتا ہوا دیکھنا اے اللہ ان آنکھوں سے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو اے اللہ اپنی نسبت، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مردوں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو تقویٰ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اعزہ اقربا کو، امت کے ایک ایک فرد کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی ولایت، اپنی دوستی کا جو سب سے اعلیٰ مقام آپ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ ولایت صدیقیت کا ہے، اے اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کو شامل فرما لیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو شامل فرما لیجئے، اے اللہ آپ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجئے، اے اللہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ جو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے رشتوں کے متلاشی ہیں اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو نیک رشتے نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جو بھی ہم لوگوں کی جائز حاجتیں ہیں اے اللہ آپ علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کی باتیں جاننے والے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے ان جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ سچی غلامی نصیب فرما دیجئے، تقوی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ اہل اللہ سے تعلق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو نہیں مانگا بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.